ہادی و رہنما ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, خوبصورت بنا لو, تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفی رضا تاری صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
کیسے ہیں مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال,
ماشاءاللہ. کچھ سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا نام محمد علی عطاری ہے. کیا موبائل پر قرآن پڑھنے کا وہی ثواب ہوتا ہے جو باقاعدہ قرآن پاک سے پڑھنے کا ہوتا ہے؟
کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم پڑھنے کا ثواب تو وہی ملے گا جو آپ قرآن کریم جو ہے وہ ہارڈ کاپی کے اندر صفحات پر موجود قرآن کریم کو دیکھ کر تلاوت کرتے ہیں. البتہ قرآن کریم چونکہ اللہ پاک کی پاک کتاب ہے, اس کو چھونا بھی عبادت ہے, اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے, پڑھنا بھی عبادت ہے. تو جب آپ موبائل کے ذریعے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو چھونے سے ایک طریقے سے محروم ہوتے ہیں, تو وہ جو چھونے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو نہیں مل سکے گا, لیکن دیکھ کر پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ملے گا, اور تجوید کے مطابق پڑھیں گے تو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. ہاں, قرآن کریم جو صفحات کی صورت میں مصحف شریف موجود ہے, جب آپ اس کو ہاتھ میں لے کر پڑھیں گے تو جب آپ کے ہاتھ جو ہے وہ اس کو ٹچ کریں گے, مس کریں گے, تو اس کا چھونا بھی جو ہے وہ بہرحال عبادت ہے, تو وہ ثواب آپ کو صفحات والے قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے کی صورت میں زیادہ حاصل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اس میں ہونا کیا چاہیے, زیادہ بہتر کیا ہے, کیا فرما دیں؟
دیکھیں, قرآن کریم مصحف شریف والا ہی ہاتھ میں لے کر تلاوت کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر خود جب بندہ قرآن کریم اٹھاتا ہے تو خود ہی جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے اس طرف, اور بہت ساری چیزوں کے اندر ادب کا خیال جو ہے وہ کرتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جب ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, اب آپ موبائل پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی جو ہے وہ میسیج آ گیا, تو اب آپ جو ہے ہو سکتا ہے کہ میسیج کی طرف جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں, یا اور دیگر کئی اعتبار سے ادب جو ہے وہ اس طرح نہیں کر پاتے جس طریقے سے ایک مصحف شریف ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں. البتہ بعض جگہ اس کے بھی اپنے جو ہے وہ فوائد ہیں, کہ جیسے اب کسی شخص کا وضو نہیں ہے اور وہ ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں پر جو ہے وہ وضو اس وقت وہ کر نہیں سکتا, اب تلاوت کرنی ہے اسے,
صحیح,
تو ایسی صورت کے اندر وہ جو ہے وہ تلاوت کر سکتا ہے. عام طور پہ بس کے اندر جا رہے ہیں اور کسی جگہ جا رہے ہیں, وہاں قرآن کریم ساتھ لے کر چلنا جو ہے وہ مشکل ہے کہ رکھیں گے کہاں پر, تو اس صورت کے اندر ٹریولنگ میں خاص طور پہ یہ بہت زیادہ آسانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ آپ قرآن کریم جو ہے وہ بغیر وضو کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں اس کے اوپر. اگرچہ بہتر اس میں بھی یہی ہے کہ باوضو ہو کر کیا جائے, لیکن اگر کوئی بے وضو جو ہے وہ کرے گا تو ایسی صورت میں گناہگار نہیں ہوگا. اسی طرح خواتین جو ہے وہ جب ناپاکی کے ایام میں ہوتی تو تلاوت قرآن کریم تو ان کے لیے جو ہے وہ حرام ہی ہے, چھوئے بغیر بھی جو ہے وہ ان کے لیے پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے, حافظہ کے لیے بغیر دیکھے بھی جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو طالبات ہوتی ہیں جن کو اپنے پیپرز کی تیاری جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے, ترجمہ قرآن کی یا دیگر کی, تو وہ اس اپنے ترجمہ قرآن والی کتاب کی اگر پی ڈی ایف ہو تو وہ اپنے موبائل کے اندر صرف دیکھ کر کہ زبان سے نہ پڑھیں، صرف جو ہے وہ نگاہوں کے ذریعے سے جو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ میمورائزیشن جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں،
یاد کر رہے ہیں،
وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں،
یا دوسری کوئی بہن پڑھ رہی ہے اور یہ جو ہے وہ دیکھتی
جا رہی ہیں، تو اس چیز کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ فوائد جو ہے وہ ڈیجیٹل شیپ کے ذریعے سے آسانی ہو جاتی ہے اور واضح ان کو جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو ان باتوں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے، لیکن عام طور پر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر ہی مصحف شریف ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح سفر حج ہو یا عمر شریف کا سفر ہو، تو ظاہر ہے ایئر لائن کے اندر بھی بعض اوقات گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پھر آگے بھی بس کے اندر بھی جائیں یا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، تو وہاں بھی اگر مکہ شریف رہتے ہوئے بھی طائف جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو گھنٹوں کا سفر ہوتے ہیں، تو ظاہر اس میں موبائل کے ذریعے آدمی وہ
بآسانی جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔
پھر حرم شریف میں بھی جہاں کہیں جگہ ملتی ہے یا بیٹھے ہیں تو وہاں سے قرآن پاک ویسے تو کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، لیکن حرم مکہ میں ہم بات کریں تو ظاہر مطاف یا دیگر ان جگہوں پہ نہیں ہوتے، تو یوں بھی تلاوت کرنا ایک موبائل کے ذریعے بھی
آسان ہوتا ہے۔ طواف کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ ایک قرآن کریم آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہو اور آپ جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ کر رہے ہوں اور طواف کر رہے ہوں، اور اس کے مقابلے موبائل کو اگر آپ جو ہے وہ دیکھ کر اس کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں، یعنی عام دعاؤں کے اندر بھی جو لوگ طواف کی دعائیں پڑھتے ہیں یا اور دیگر ذکر و اذکار پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آسانی ہو جاتی ہے۔
مدینہ منورہ میں کافی، یعنی مسجد نبوی شریف میں
وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ ساتھ
جاتا ہے اور وہیں آپ بیٹھ کر، تو جہاں ہو سکے تو جو مصحف شریف کتاب کی صورت میں باوضو ہاتھ لگائیں گے تو بھی ثواب ہے، اور انشاءاللہ دیکھنے پر بھی قرآن پاک دیکھنے کا وہ بھی ثواب ہے، چھونے کا ثواب ہے، قرآن پاک کو ادب آداب کے طور پر قرآن کو چومنا، جی ہاں، یہ بھی اس کی بھی خاص برکات نصیب ہوں گی، اور باقاعدہ یہ بھی ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اس طرح کے کہ باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کو چومنا، مصحف شریف کو چومنا، تو یہ آداب والے طریقے، قرآن پڑھنا بھی چاہیے، قرآن سمجھنا بھی چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات ہم کفیل صاحب بات کرتے ہیں گھروں کے اندر تو قرآن پاک بڑے اعلیٰ کسی غلاف کے اندر اور اس کی ایک اچھی اعلیٰ ترین الماری بنی ہوتی ہے، یا اس میں بھی آپ دیکھیں تو باکس اس کے بہت خوبصورت مارکیٹ میں آپ آتے ہیں، جہیز کا قرآن پاک الگ سے، یعنی اس کو کہ یہ جہیز کے لیے یہ فلاں گیا، تو یہ ٹھیک ہے آداب یا اس میں، لیکن ہر گھر کے اندر، بلکہ ہمارے سننے والے یا سننے والیاں، ہماری بہنیں جن کو جہیز میں بھی قرآن پاک ملا، اس وقت تو بہت خوش ہوئیں کہ اتنا خوبصورت، اور کیا اس کے بعد بھی کیا پریکٹس میں رہا، یہ کیا خیال ہے اس میں؟
بالکل، قرآن کریم کا اصل تو برکت اس کا حصول اسی ذریعے سے ہے کہ بندہ اس کی تلاوت کرے، اس کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو۔ تو اب اگر ہم قرآن کریم کو بہت ہی خوبصورت مزین جو ہے وہ طباعت والا لے بھی لیں، پرنٹنگ والا لے لیں، اور پھر اس کو بہت ہی خوبصورت غلاف میں اور اس کے بعد مزید جو ہے وہ خوبصورت رحل میں یا باکس کے اندر رکھ بھی دیں، لیکن اگر تلاوت نہیں کریں گے تو وہ برکات جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکیں گی۔ جس طرح جہیز کے بقیہ سامان سے جو ہے وہ لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے برتن ہیں، وہ چاہے اور دیگر ساری چیزیں، تو وہیں خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو والدین نے قرآن کریم کے سائے میں رخصت کیا ہے تو اس سائے کو ہمیشہ اپنے اوپر رہنے دیں، اور وہ سایہ اسی طرح آپ کے اوپر رہے گا کہ آپ اس کی تلاوت کی جو ہے وہ عادت بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ جناب جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو یہ پتہ چلے کہ جہیز کے اندر اگر کوئی چیز باقی رہی ہے تو وہ صرف یہ قرآن کریم ہی باقی رہا ہے، امی کی نشانی، کیونکہ باقی تو چیزیں استعمال ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت خود بھی کرنی چاہیے، بچوں کو بھی اس کی عادت جو ہے وہ ڈالنی چاہیے، اور جو گھرانے اس کا معمول بناتے ہیں تو وہاں دیکھیں ایک ٹائم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ بھائی فجر کے بعد مثال کے طور پر تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کرنی ہے، تو بڑے بوڑھے جو تلاوت کرنے والے ہیں عرصہ دراز سے، وہ اس کے اوپر عمل پیرا آج بھی ہیں کہ وہ اس کو لے کر بیٹھتے ہیں۔ ہم مسجد کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بعض بوڑھوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں اپنی عادت جو ہے وہ بنانی چاہیے، اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں کی بھی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ انہیں قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنائیں، اور بہت ہی اچھا ہو کہ ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ بھی کریں، اور اس کے لیے بڑا آسان سا جو ہے وہ امیر السنت نے ایک ہمیں جو ہے وہ نیک عمل دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 3 آیتیں جو ہے وہ پڑھ لیں، تفسیر ترجمہ کے ساتھ. تو یہ کوئی اتنی مشکل جو ہے وہ نہیں ہے, شاید جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر.
اب تو تین تین کر کے عبدالحبیب بھائی کے جو ماشاءاللہ ریکارڈنگ کی صورت میں, آڈیو کی صورت میں,
اسے آپ جو ہے وہ سن بھی جو ہے وہ
کہیں بھی جاتے ہیں. آپ کراچی شہر کی بات کر لیں تو ٹریفک کتنا ہوتا ہے
جی.
تو یہاں اگر کوئی اگر ڈیوٹی بھی کسی کی کہوں کہ 15 سے 20 کلومیٹر دور ہے, تو اسے اپنے گھر شام کو پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہوتا ہے
جی.
5, 6, 7 کلومیٹر ہے تو وہ بھی آدھے گھنٹہ 40 منٹ ان کو بھی لگ جاتے ہیں. میں ہم چونکہ جن ایریاز میں رہتے ہیں تو اس کے اعتبار سے بات کریں تو زیادہ. تو یہ ایک اچھا ذریعہ ہے کہ آپ قرآن پاک بھی کچھ سن لیں گے, نعت شریف بھی سن لیں گے, ترجمہ تفسیر بھی سننے کو ملے گا. تو یہ بڑی سعادت والی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف.
سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب نے جو مطلب اپنی جمع پونجی تھی وہ بچوں میں تقسیم کر دی, ایک خاصی اماؤنٹ تھی جس کے اوپر حج بھی فرض تھا ان کے. تو اب بچے جو سارے انہوں نے اپنے اپنے کاروبار میں پیسے ضائع کر دیے ہیں, تو ایسا اب کسی کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ حج کروا سکے یا والد صاحب خود کر سکے, تو اس کے لیے آپ کیا طریقہ کار ہیں؟
اللہ, یعنی والد صاحب نے جگہ بھی تقسیم کر دی ہے, اس وقت جو اماؤنٹ تھا تو اس پر حج بھی فرض ہو گیا ایک ان پہ
جی,
اب کسی کے پاس نہیں ہے.
یہ حج کسی بھی شخص کے اوپر زندگی میں کبھی بھی مالی اعتبار سے فرض ہو گیا یعنی ایام حج جب آپ کے ملک سے آپ کے شہر سے حج کے قافلے بنتے ہیں, اس وقت آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ حج پر جا سکیں اور حج کے اخراجات اور جتنے عرصے کے لیے حج پہ جا رہے ہیں جتنے دنوں کے لیے, اتنے دنوں کا پیچھے آپ کے اہل و عیال کا نان نفقہ. تو اگر اتنا مال آپ کے پاس ہے ضروریات زندگی کے علاوہ تو آپ پر حج فرض ہو گیا. اب حج دین اسلام کا وہ رکن ہے جو کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ فرض ہوتا ہے, تو حج فرض ہو گیا. اب فرض ہونے کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ دوبارہ صاحب استطاعت نہیں رہا, تو بہرحال تب بھی اس کے اوپر وہ جو حج فرض ہو چکا تھا وہ ادا کرنا لازم ہی رہے گا. اب اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ حتی الامکان کوشش کرے کہ حج پہ جانے کے لیے انتظامات کرے, پیسے جمع کرے. اگر کہیں سے قرض مل سکتا ہے جس کی اسے یہ امید ہے کہ اگر میں قرض لے لوں گا تو بعد میں آ کے میں اسے اتار دوں گا, تو یہ بھی کرے اور اپنا حج فرض جو ہے وہ ادا کرے بہرحال. اور اگر ایسا جو ہے وہ نہیں ہے, قرض مل نہیں سکتا یا مل سکتا ہے لیکن اس کو اتارنے کی کوئی امید جو ہے وہ نہیں ہے, یا اس کے پاس کوئی ایسا مال بھی نہیں ہے جسے وہ بیچ کر جو ہے وہ حج کے اوپر جا سکے, تو بہرحال پھر ایسی صورت میں اس پر یہ لازم ہوگا کہ کم از کم توبہ استغفار بھی کرتا رہے اور کوشش بھی بہرحال کرتا رہے مرتے دم تک, اور وصیت بھی جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے حج بدل کی کر جائے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ضروریات زندگی کی کوئی چیز ہوتی ہے, جیسے گھر ہی ہے جس کے اندر وہ شخص رہ رہا ہے, تو اب اسے بیچ کر تو حج پر نہیں جا سکتا.
صحیح,
لیکن کم سے کم وہ وصیت کر دے گا تو یہ ہوگا کہ اب اس کے انتقال کے بعد ورثہ پہ لازم ہوگا کہ تجدید و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے تہائی مال میں اس کی طرف سے وہ حج بدل کروائیں, تو یوں وہ سبکدوش ہو جائے گا.
اچھا, اولاد کے لیے کچھ ہے؟ جیسے اس سوال میں انہوں نے کہا کہ اولاد کے پاس بھی کسی کے پاس اتنے نہیں ہے کہ وہ حج کرا
وہ حج وہ کروائیں. اصل یہ کہ اس معاملے میں کئی والدین جو ہے وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اولاد کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کرنے میں جلد بازی جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اولاد کے درمیان ہم تقسیم کر دیں گے تو ہمارے بعد اولاد جو ہے وہ لڑے گی نہیں, یا اولاد کا آپس میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہوگا. تو جہاں زندگی میں جائیداد کی تقسیم کے کچھ فوائد ہیں, وہاں بہرحال کچھ جو ہے وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں. ان میں ایک سب سے بڑا جو سائیڈ ایفیکٹ وہ ذاتی طور پر ہوتا ہے کہ وہ یہ جانے بغیر کہ ہم پر کیا چیز لازم ہے وہ اپنا سارا مال لٹا کر والدین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر حج فرض ہے تو چاہیے یہ کہ اپنا پہلے حج فرض ادا کریں. وہ ان کے اوپر کوئی قرض ہے تو چاہیے یہ بلکہ لازم ہے کہ پہلے اپنا وہ قرض ادا کریں. تو وہ ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب اولاد کی خوشی کے لیے, اولاد کے سکر سکون کے لیے ان میں وہ چیز تقسیم کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر واجب ہونے والی چیزوں کی ادائیگی کرنی چاہیے. ان میں بسا اوقات بہت بڑے بڑے قرضے بھی ہوتے ہیں, لوگوں کے اوپر کاروباری قرضے ہوتے ہیں. اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تقاضا ہی نہ کر رہا ہو جس کا قرضہ ہے, کہ اتنا لمبا ٹائم ہو گیا 20-25 سال پرانا قرضہ, اب وہ اس کو دکھ رہا ہے کہ یار اب یہ دے ہی نہیں سکتا تو انہوں نے نہیں دی. لیکن اب جب آپ اس چیز کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں اپنا مال و دولت, تو آپ پہلے اس کا قرض ادا کریں. اسی طرح یہ آپ کے اوپر جو ہے وہ پچھلی زکوٰۃ لازم ہے, پچھلی قربانیاں لازم ہیں, اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے, خاص طور پہ جو خواتین ہوتی ہیں. کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے وہ اپنا زیور تو تقسیم کر رہی ہوتی ہیں, لیکن پچھلے کئی سالوں کے اس زیور کی نہ زکوٰۃ دی ہوئی ہوتی ہے نہ قربانی ادا کی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح یہ حج فرض والا معاملہ ہے, اور خواتین میں اور زیادہ کہ وہ یہ بسا اوقات سمجھتی ہیں کہ ہم پر تو حج فرض ہی نہیں ہے, شوہر کروائے گا تو کر لیں گے, نہیں کروائے گا تو نہیں کریں گے. حالانکہ اگر ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج فرض پر جا سکتی ہیں تو وہ خود جائیں گی محرم کے یا شوہر کے ساتھ, اور اگر محرم یا شوہر ساتھ جانے والا نہیں ہے اور ان کے پاس اتنا مال ہے کہ اس مال سے وہ محرم یا شوہر کو بھی ساتھ لے جا سکتی ہیں, تو ان پر لازم ہوگا کہ اپنے حج فرض کی ادائیگی کے لیے اپنا مال اس محرم یا شوہر پہ خرچ کریں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ ان کا حج ادا ہو جائے. تو یہ غلطی جو عام طور پر لوگ کر لیتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور اولاد کو یہ چاہیے کہ چلیں والدین نے اگر آپ کی محبت میں ایسا کام کر ہی دیا ہے تو یار آپ سارے بھائی بہنیں مل کر کیا اسی والد کو حج نہیں کروا سکتے, اس کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتے. تو اولاد کو بھی یہاں یہ چاہیے کہ بھائی ایک والد ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہو کہ بھائی میں اگر قرض لوں گا تو میں اس کی ادائیگی نہیں کر سکوں گا, میری عمر 60-70 سال ہو گئی ہے, کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. لیکن اولادیں تو ہیں, 6-7 اگر اولادیں ہیں اور وہ کوئی کمیٹی یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ سسٹم بنائے تو وہ آرام سے جو ہے وہ قرض اتار سکتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اپنے والد کو جنہوں نے آپ کی محبت میں اپنا سارا مال بیچ کر آپ کو دے دیا, تو آپ کے اسی والد کو جو ہے وہ عذاب آخرت سے بچانے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنا مال ان کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے. تو یہ اولاد کے لیے بھی سعادت مندی کی بات ہوگی کہ وہ اپنا مال والدین پر اس اعتبار سے خرچ کرے کہ بھائی ان کا حج ادا ہو رہا ہے, ان کے فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے.
یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے قرض لے لیتے ہیں,
جی,
اور اولادیں اپنے والدین کے لیے
قرض لینے کو
کبھی کبھی ایسا مرض یا کوئی علاج کا معاملہ یا کچھ اور, تو وہ اسے نہیں کہ والد پہ وہ کہیں گے دوسرا بھائی کرے, وہ کہے وہ کرے, وہ کہے یہ کرے, یا ساری ایک دوسرے کو دیکھ کے آخر میں رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں, ہم کر نہیں سکتے. تو علاج کے لیے تکلیف میں ہوتے ہیں بعض اوقات کہیں کے والد, تو وہ بچے اس طرح کی ہمت نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ تو آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ یہ تو ایک دینی فریضہ تھا ان کے اوپر. اچھا, یہاں والدین کے لیے بھی کہ جب کبھی آپ تقسیم کاری کریں تو کم از کم پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد آپ سے متعلق کتنے,
جی,
یعنی زندگی میں ان کو کوئی شریعت نے تو نہیں کہا کہ یہ تقسیم کریں, نہ ان کو کوئی فرض رکھا, نہ ان پہ واجب رکھا کہ یہ تقسیم کریں ہی کریں یہ. لیکن جو چیزیں فرض واجب ان پہ ہیں, وہ چاہے قرضے کی صورت میں لوگوں کا مال ہے یا حقوق اللہ ہے,
جی,
زکاتے جیسے آپ نے کہیں ادا کرنے
کے حوالے سے لوگوں کا ذہن آپ اس انداز سے ملاحظہ کریں کہ ایک صاحب آئے دارالفتا میں, جب آتے ہیں تو ہم لوگ تو تقسیم کا پوچھنے آتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی اولاد میں تقسیم, تو میں عام طور پہ یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ نے حج کر لیا, یہ ایک عام طور پہ سوال کرتا ہوں. تو ان میں ایک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اس پہ, وہ کہنے لگے حج پہ چلے آؤں گا تو اولاد کو کیا دوں گا.
آگے سے
تو وہ سمجھے کہ اولاد کی محبت میں جو ہے وہ گویا کہ اس قدر والدین جو ہے وہ اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی اولاد کو دینا آپ پہ کون سا لازم ہے. آپ مال چھوڑیں گے تو اولاد میں تقسیم ہو جائے گا, ورنہ آپ پر یہ کوئی لازم شریعت نے نہیں کیا کہ جناب اتنا مال جمع کریں اور پیچھے چھوڑ کر ہی جائیں. ہاں ٹھیک ہے, اپنے مال کو آپ فضول خرچ نہیں کریں گے, لیکن جو آپ کے اپنے واجبات ہیں ان کی ادائیگی تو آپ پر لازم ہے نا. آپ کے مال کے بارے میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اولاد کو کیا دے کر آئے کیا نہیں دے کر آئے. ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی, اس مال کے بدلے میں تم پہ حج لازم ہوا تھا تم نے ادا کیا یا نہیں کیا, اس مال کی وجہ سے قربانی لازم ہوئی تھی تم نے وہ ادا کی یا نہیں کی, اس مال سے تم نے اپنا قرض ادا کیا یا نہیں کیا. تو بعض حقوق وہ ہیں جو در حقیقت حق نہیں ہیں, ہم خامہ خیموں سے حق سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ جیسے اولاد میں جائیداد کی تقسیم. اور یہی اس کا برعکس بھی ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنا حق سمجھ کے مطالبہ کر رہی ہوتی ہے کہ جناب جو ہے وہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہی ہمیں ہمارا جو ہے وہ حصہ دے دیں. بھائی آپ کا حصہ بھی بنتا ہی نہیں, آپ کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طرف جو ہے وہ چیز پیش نظر ہونی چاہیے. لیکن عام طور پر دیکھیں والدین کا جو بھی عمل ہے اگر کسی جگہ وہ غلطی بھی کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں آپ کی محبت میں, تو اولاد کو چاہیے کہ والدین کی اس محبت کا جواب بھی محبت سے دے. اور آپ تو وہ محبت کریں گے کہ جس کا شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے اور ان کی خدمت آپ پر ویسے ہی لازم ہے.
ویسے ہی لازم.
تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے والد کا ساتھ دیں. کبھی والد بھی اگر تقسیم کرنے کی بات کریں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں والد صاحب تقسیم کی حاجت نہیں, سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنے
معاملات زندگی میں آپ نے کمایا سب کچھ کیا ہمیں بڑا کر دیا نوکریاں لگ گئیں کچھ بھی ہو ہمارے پاس بھی ٹائم ہے لیکن
وہ آگے کما لیں
یہ چیزیں رہتی ہیں.
تو یوں والد صاحب کو آپ لے کر آئیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ حج جو ہے وہ کر لیں
اور اولاد اگر یہ کہے یا ہمیں نہیں چاہیے یا آپ اپنے معاملہ دیکھیں تو یہ بہت بڑی ایک چیز ہوتی
ہے. والدین کے لیے ایک بڑا سکون کا باعث جو ہے وہ ہوتا ہے. کئی ایسے والدین ہیں جب دارالافتاء اہل سنت میں آتے ہیں تو ان کا ایک بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار اولاد ہم سے آج جو ہے وہ مال کا تقاضا کر رہی ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک صاحب آئے شفیق بھائی ان کی اس بات سے مجھے اتنا دکھ ہوا بھی کہ یار کیسی اولاد ہو گئی ہے. وہ کہنے لگے کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنی اولاد میں تقسیم جو ہے وہ اس طرح کیا ہے. اب جو میں مکان بیچ رہا ہوں نا تو اس میں جو میں اپنے لیے رکھ رہا ہوں تو مثال کے طور پہ وہ 70 لاکھ روپے جو ہے وہ اپنے اور اپنی اہلیہ کے لیے رکھ رہا ہوں.
صحیح.
لیکن میں وہ بھی نا اپنے چھوٹے بیٹے کو دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ یار بس ہمیں مرتے دم تک اپنے ساتھ رکھ لیں.
ساتھ رکھ لیں.
اتنی بے بسی سے انہوں نے جو ہے وہ یہ بات بولی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ 70 لاکھ روپے اس اولاد کو دینے کو تیار ہیں لیکن ان کا صرف یہی ہے کہ یار پلیز آپ تم ہمیں مرتے دم تک صرف ساتھ رکھ لو, ہمارا
عزت کے ساتھ ساتھ,
عزت کے ساتھ جو سکون سے ہمیں اپنے ساتھ رہنے دو, ہم اس بڑھاپے میں کہاں اکیلے رہیں گے. تو دیکھیں ایسی اولاد پر کتنا تف ہے کہ یار آپ کے والدین جنہوں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا, جب آپ چلنا تک نہیں جانتے تھے انہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا, آپ کو کندھوں پر بٹھایا. آج وہی والدین جب جو ہے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ چل سکیں یا وہ اور کسی مرض میں مبتلا ہیں, آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہے, آپ کو ان کی فکر نہیں ہے. تو آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ اپنا مال والدین پر خرچ کریں, نہ یہ کہ ان کے مال کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چیل کوے بن کر جو ہے نا وہ نگاہیں ڈال کر بیٹھے رہیں کہ جناب جو ہے وہ کس طرح ان کا مال جو ہے وہ چھیننا ہے یا ہڑپ کرنا ہے. بہرحال اللہ پاک جو ہے وہ اولاد کو ہدایت بھی عطا فرمائے اور والدین کا فرما بردار بنائے. والدین کو چاہیے کہ جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں جلد بازی ہرگز نہ کریں. کئی والدین جو ہے وہ تقسیم کے اندر بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں, کئی دفعہ تقسیم کر دیتے ہیں جو کہ شرعی اعتبار سے تقسیم نہیں ہوتی اور بعد میں اس میں معاملات جو
اس میں مسائل.
کئی دفعہ اولاد کے درمیان والدین تقسیم میں والدین بھی ظلم کرتے ہیں کہ کسی ایک اولاد کو مکمل طور پہ محروم کر دیتے ہیں, آگ کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں آگ کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, آپ جائیداد سے کسی کو فارغ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں پہلے والد کو چاہیے یا والدہ کو چاہیے کہ آ کر مشورہ کریں, دارالافتاء اہل سنت سے شرعی احکام جانیں اور پھر اس کے مطابق ہی عمل.
کفیل بھائی آپ نے جو یہ بیان کیا کہ 70 لاکھ یا کتنا وہ رکھنا چاہ رہے ہیں والد صاحب اور پھر چھوٹے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں رکھو, ایک طرف وہ والدین ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جن کے پاس یہ اتنا اماؤنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کئی سعادت مند اولادیں ایسی ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ والدین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہیں, یعنی ان کے والدین کے پاس کچھ نہ پراپرٹی ہے نہ کچھ, یا ہو تو ایک پرانا کوئی پہلے کا مکان چلتا ہوا آ رہا ہے اس میں بچے رہ رہے ہیں اور وہ سب ہیں بظاہر, اور کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بعض بالکل نارمل کمائی کرنے والے جاب کرنے والے یا بزنس مین بھی, تو ان کے برتاؤ بھی والدین کے ساتھ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک معاشرے میں اس طرح کے افراد بھی ہیں.
بالکل ایسا بھی ہے کہ وہ لوگ والدین کے بہرحال فرما بردار بھی ہوتے ہیں اور خدمت گزار بھی
ہوتے ہیں,
اور اس کا دیکھیں پھر اثر بھی ان کو نظر آتا ہے اور اس کا صلہ بھی ان کو مل رہا ہے.
ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں,
ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا جو ہے وہ سلوک جو ہے وہ کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا یعنی ایسا کرنے والے بھی ہوتے ہیں, واقعی آپ کو وراثت تو ایسا مصطلح اور وراثت کے ایسے مسئلے ہیں کہ ہمارے پاس روز کی شاید کئی سٹوریز جو ہے وہ
بالکل ایسے
جو ایکچوئل ہیں, ہم کوئی فرضی آپ کو نہیں بتا رہے, وہ ہیں جو ہم ڈیلی جو ہے وہ لوگوں سے ڈسکس جو ہے وہ کرتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ایک صاحب آئے انہوں نے اپنا ہی مکان بنایا تھا, ان کا اپنا ذاتی تھا اور سب کچھ بنایا, لیکن وہ انہوں نے شروع میں والدہ کے نام کر دیا تھا. اب وہ شرعی اعتبار سے تو والدہ کا نہیں ہوا, وہ تھا بیٹے کا ہی جو ہے وہ, مگر اس میں یہ ہوا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ چونکہ والدہ کے نام کر دیا تھا نا مفتی صاحب, بھلے اگرچہ یہ میرا ہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ امی کی زندگی میں امی جیسے چاہے تقسیم کر. اب لیکن امی جو تقسیم کرے نا اس میں امی گناہگار نہ ہو, تو وہ والدہ کو لے کر آئے تھے کہ آپ امی کو بتا دیں کہ بھئی امی اس کو کیسے تقسیم کرے. تو اگرچہ بنیادی طور پہ تو وہ اس شخص کا تھا یعنی اولاد بیٹے کا اپنا ذاتی گھر تھا, لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں والدہ جیسے چاہے تقسیم کر لیں اور تقسیم میں گناہ گار نہ ہوں. تو یوں اور اس جیسے اور بہت سارے افراد ہیں جو والدین کی خدمت بھی کرتے ہیں, لیکن بہرحال فی زمانہ اس کے اگر ہم تقابل کریں نا پرسنٹیج کے اعتبار سے, تو بہت سارے افراد جو آتے ہیں یا ہمارے سامنے کیسی ذاتیں, میں ان میں کہہ سکتا ہوں کہ والدین بہرحال اولاد سے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کئی اعتبار سے, اور اس میں یہ جائیداد کی تقسیم والا معاملہ بہرحال کافی زیادہ پریشان کن ہوتا ہے. تو اور اس کے اندر میں اس وقت کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے بھی آتے ہیں ساتھ میں, تو ان کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ دیکھیں آج جو آپ اپنی اولاد کے ساتھ کریں گے نا, کل کو اس سے زیادہ شاید برا ہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی.
بالکل.
تو یہ تو والدین کو جو آپ تکلیف دیں گے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ مل جاتی ہے, آخرت میں تو جو ہے وہ ہے. تو لہٰذا
اگر یعنی والدین اپنے حقوق ادا کریں, اولادیں اپنے دونوں پر الگ الگ معاملات. یہ
اگر کہیں والدین حقوق ادا نہیں بھی کر پاتے تو بھی بہرحال اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کو ان کے حقوق ادا نہ کرنے پر تانے دے اور ان کی خدمت گزاری سے ہاتھ کھینچ لے. نہیں, یہ اپنے طور پہ اگر ان کا حق ادا کرے گا تو انشاءاللہ یہ دیکھے گا کہ آگے دنیا کے اندر اس کی اولاد اس کے حقوق ادا کرے گی اور آخرت کے اندر جنت انشاءاللہ اس کا مقدر بنے.
سرگودا سے سوال ہے کہ جو احرام کی حالت میں انتقال کر جائے تو انہیں کیا احرام کی چادروں میں دفن کیا جاتا ہے؟
نہیں, احرام کی چادروں میں دفن کرنا انہیں ضروری نہیں ہے, انہیں مکمل جو ہے احرام کی چادروں میں بھی دفن کر سکتے ہیں کہ وہ کفن کا جو ہے وہ بغیر سلا ہوا لباس ہوتا ہے تو کفن کے لیے بغیر سلا ہوا لباس ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ صرف دو چادریں ہوتی ہیں, مرد کے لیے کفن جو ہے وہ تین جو ہے وہ اس کے اندر ہے, لیکن یہ مرد کے لیے. عورت کا جو احرام ہوتا ہے وہ تو سلا ہوا ہی ہوتا ہے, یعنی احرام کیا ہوتا ہے اس کے تو نارمل کپڑے ہی ہوتے ہیں, تو عورت کو تو سلے ہوئے کپڑوں کے اندر دفن نہیں کیا جائے گا, اس کو جو ہے وہ احرام اس کی کفن کے بغیر سلے ہوئے کپڑے میں جو ہے وہ دفن کیا جائے گا. ہاں مرد ہے تو اس کے لیے وہ دو چادریں ہیں تو ایک چادر اس کے اندر اور ایڈ ہو جائے گی تاکہ کفن سنت کے مطابق تین کپڑوں میں اسے دفن کیا جائے.
کہتے ہیں کہ سوال ہے کہ واش روم کے آگے کچھ فاصلے پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جی, جائے نماز اگر آپ اس طرح فاصلے سے بچھا کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ واش روم کے پاؤں وغیرہ جو ہے وہ نہیں آ رہے, اس سے پہلے ہی پائدان رکھ کے چیز جو ہے وہ خوش پاؤں وغیرہ جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں, تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں.
جو امام صاحب مسجد میں نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا اس دوران اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جی ہاں, اس دوران اپنی نماز کی آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اب بہتر یہ کہ آپ تھوڑا سا دور ہٹ کر پڑھیں, کیونکہ عام طور پہ تلاوت تیز آواز سے کی جاتی ہے تاکہ دیگر سارے احباب بھی سن لیں, تو آپ کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. تو جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ اب ایک منٹ کے بعد تلاوت شروع ہو جائے گی, یا آپ نے سلام پھیرا اور آپ مزید رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور تلاوت شروع ہو چکی ہے, تو آپ پھر ایسی صورت میں اگر مسجد میں اندر تلاوت ہو رہی ہے تو آپ باہر برآمدے میں آ کر جو ہے وہ اپنی بقیہ نماز ادا کر لیجیے.
کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن پاک نہیں آتا, بس حروف تہجی کا فرق کرنا آتا ہے, تو قرآن کی تلاوت کی جا سکتی؟
دیکھیں, حروف تہجی کا فرق کے ساتھ ساتھ جو دیگر قواعد تجوید ہیں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. پھر کچھ ایسے قواعد ہیں کہ جن کا جو ہے وہ پورا کرنا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ نہ کرنے کی صورت کے اندر معنی فاسد ہو جاتے ہیں, اور بعض صورتوں کے اندر اسے لہن جلی کی غلطی کہا جاتا ہے, اور بعض صورتوں میں لہن خفی کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ غلطی ہے, اس کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہے لیکن بہرحال وہ بھی مناسب نہیں ہے. تو تجوید مکمل سب چیزوں کے ساتھ ہے, اس میں مخارج بھی آ جاتی ہے, ادائیگی بھی آ جاتی ہے, قواعد کی رعایت بھی آ جاتی ہے, تو تجوید کے مطابق ہی قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے مطابق ہی پڑھنا چاہیے.
جی مزید سوال.
میرا نام تنویر حسین ہے, میں ملتان کا رہنے والا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کی ایک نماز رہ جائے تو وہ اگلی نماز سے پہلے پڑھے یا پیچھے والی کو دہرائے؟
جی,
کسی بھی شخص کی اگر کوئی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ شخص صاحب ترتیب ہے, یعنی اس کی چھ نمازیں یا اس سے زائد نمازیں جو ہے وہ قضا نہیں ہوئیں, اس سے کم جو ہے وہ قضا ہوئی ہیں, تو ایسی صورت کے اندر وہ شخص جو ہے وہ پہلے اپنی وہ جو قضا نماز ہے اس کی ادائیگی کرے گا, پھر اس کے بعد وقتی نماز ادا کرے گا جب کہ وقت میں گنجائش موجود ہو. اگر تو وقت میں گنجائش نہیں ہے, پتہ ہے کہ وہ قضا نماز ادا کرے گا تو یہ والی بھی قضا ہو جائے گی, تو پہلے جو ہے وہ پھر وہ نہیں پڑے گا. لیکن اگر وقت میں گنجائش ہے, اگرچہ جماعت فوت ہو رہی ہو, جب بھی اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ پہلے اپنی وہ فوت شدہ پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ پڑھے. اور اگر وہ شخص صاحب ترتیب جو ہے وہ نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر اسے یہ رخصت ہے کہ وہ اپنی پہلے وقتی نماز ادا کر لے اور بعد میں جو ہے وہ پچھلی نماز ادا کر لے. تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وقتی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر پچھلی والی کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر تو وقت میں بھی گنجائش ہے, آپ کی جماعت بھی فوت نہیں ہو رہی, تو پھر ایسی صورت میں کوشش کریں کہ وہ پہلے والی پڑھ لیں, کیونکہ ورنہ پھر شیطان اس کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف کرتا چلا جاتا ہے اور یوں آپ کی وہ قضا نمازیں جو ہے وہ ایک ڈھیر اور انبار جو ہے وہ ان کا بنتا چلا جاتا ہے. تو آپ حتی الامکان یہی کوشش کریں کہ اگر کبھی بھی نماز قضا ہو تو فوری طور پر جلد از جلد جو ہے وہ اسے ادا کر لیں.
جی مزید سوال.
یہ کہنا تھا کہ جو نماز ظہر ہے وہ سفر میں کیسے پڑھی جاتی ہے؟
مزید
میں شہزاد, مفتی صاحب کیا سوشل میڈیا پر نیک بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے؟
جی, پہلا سوال نماز ظہر سفر میں کیسے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ لنک شیئر کرنے کے والے سے اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں.
جو شرعی مسافر ہے وہ تین نمازوں کے اندر جو ہے وہ فرضوں میں چار رکعت کی جگہ دو رکعت پڑھتا ہے, تو ظہر عصر اور عشاء ان کی چار فرضوں کی جگہ پر دو دو فرض پڑھے گا. عشاء میں وتر کی جگہ وتر تین رکعت پوری پڑھے گا, باقی مغرب تین رکعت ہے وہ بھی پوری پڑھی جائیں گی اور فجر بھی پوری پڑھی جائے گی. اب جہاں تک سنتوں کا معاملہ ہے ظہر کی, تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ سفر چل رہا ہے اس کا کہ گاڑی سے اتر رہا ہے, گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, گاڑی چل رہی ہے, تو ایسی صورت کے اندر وہ شخص جو ہے وہ سنتوں کے اندر اسے رخصت ہے, سنت مؤکدہ بھی وہ چھوڑ سکتا ہے, گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کسی جگہ پر جا کر قیام پذیر ہو گیا, یہاں سے کوئی شخص لاہور گیا یا مدینہ شریف گیا اور وہاں جا کر اس کا 15 دن یا اس سے کم رہنے کا ہی ارادہ ہے, تو مسافر تو اب بھی ہے لیکن وہاں وہ ایک جگہ سکون سے جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے, تو اب بہرحال وہاں پر وہ سنت مؤکدہ پڑھے گا. سنت غیر مؤکدہ میں رخصت ہے لیکن سنت مؤکدہ جو ہے وہ وہاں پر پڑھے گا. اور اگر سفر کنٹینیو چل رہا ہے, جیسے عام طور پہ لوگ یہاں سے جو ہے وہ جاتے ہیں کنیکٹنگ فلائٹ کے ذریعے مکہ مدینہ شریف جا رہے ہیں, تو اب یہ اس کو پتہ ہے ابھی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں, پھر آگے ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ دوسرے جہاز کو لینا ہے, تو اب ایسی صورت میں یہ اس کا سفر جو ہے وہ چل رہا ہے, تو اس دوران سنت مؤکدہ چھوڑنے کی رخصت ہے. اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو منع نہیں ہے. ہاں, فرضوں کے اندر جو ہے وہ آپ دو سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے, فرض آپ کو جو ہے وہ ظہر کے, عصر کے اور عشاء کے
دو
ہی پڑھنے ہوں گے.
ٹھیک ہے. دوسرا یہ سوال ہمارے بھائی نے, ویڈیو سوال تھا, سوشل میڈیا کے لنک شیئر کرنا.
دیکھیے, سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی اچھی بات شیئر کرنا, دینی بات شیئر کرنا, بالکل وہ صدقہ ہے, ثواب جاریہ ہے, بشرطے کہ وہ بات سچی ہو اور اچھی ہو. کئی دفعہ بہت ساری باتیں لوگ جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں جو کہ مستند نہیں ہوتی, یعنی سچی نہیں ہوتی, حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ایسی بات جو ہے وہ پھیلانا, وہ آپ کے لیے بسا اوقات فضول پھیلانے کا باعث بنتا ہے یا گناہ جاریہ کا باعث جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے. خاص طور پر قرآن کی آیت یا حدیث, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے حالانکہ وہ قرآن کی آیت ہی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا حالانکہ حضور نے ایسا فرمایا ہی نہیں. تو کتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں کہ فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے جان بوجھ کر تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. کئی لوگ مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ لکھ کر بھیج دیتے ہیں, اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے, کیا مقصد ہے, کیا بات کا مقصد نہیں ہے. پھر ہر بات پھیلانے والی نہیں ہوتی سیاق و سباق کے بغیر. ایک گفتگو پوری کی جا رہی ہے, اب اس کے بیچ میں سے آپ بیچ میں ایک کٹ لگائیں اور وہ چیز اٹھا کے جو ہے وہ ڈال دیں, اس کے پیچھے اس کی کیا شرط
ہے, کیا
نہیں ہے, یہ بہت عام جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ چاہیے, پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے. تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے طور پر نہ کریں. دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ مستند مواد آپ کو فراہم کرتا ہے, تو دعوت اسلامی کے جو کلپس ہیں یا جو دعوت اسلامی کی پوسٹس ہیں آپ انہیں ہی شیئر کریں, اور ایز اٹ از شیئر کریں وداؤٹ اینی ایڈیٹنگ, تاکہ بسا اوقات آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بات اضافی ہے، لیکن وہ آپ کی نظر میں اضافی ہے، حقیقت میں اس مسئلے کے اعتبار سے وہ پوری بات ہی مکمل ہے، آدھی بات اس کی جو ہے وہ نامکمل ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے چیزیں لے کر ہی آگے شیئر کریں۔
یعنی ایسی کئی چیزیں جو لوگ ظاہر آپ سوشل میڈیا میں ایک سے ایک ایسے ہیں کہ جو خیانت بھی کرتے ہیں، آدھی والی بات جو آپ نے کی، اور دارالعلوم اہل سنت کے فتاوی جات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فتوے کی پہلی دو لائنیں تو ادھر ادھر پھیلا دی ہیں کہ دیکھیں بھی اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور وہی جو اعتراض کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ اچھا اعلیٰ جواب اگلے صفحے میں موجود ہے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے، یہ کیا اس دو لائنوں سے جو خیانت کرنے والے نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اسے تو پھیلا دیا لیکن اگلے ہی صفحے کے اندر اس چیز کا جواب بھی موجود ہے۔ تو دیر یہ فتاوا میں بھی کرتے ہیں لوگ اسکرین شاٹ کر کے اور ویڈیو کے ذریعے، کئی ایسے شرعی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ نے بیان فرمایا کہ آنکھوں میں سے جو مرض کی وجہ سے اور دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے، تو اس کے حوالے سے بیان کیا کہ ناپاک اور وضو کو توڑنے کا، اس کو آنسوؤں کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنسو سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کوئی روایت کہہ رہا ہے کہ بیان کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آنسو آئے یا دیگر جگہ پہ، تو کیا آپ مدنی چینل پر نہیں دیکھتے، کیا آپ امیر علیہ سنت کو ہی نہیں دیکھتے، تو وہ تو خود کتنی رقت انگیز انداز سے خود روتے بھی ہیں، آنسو بھی آتے ہیں، تو اور آنسوؤں کو اپنے کپڑوں سے وہ پونچھ بھی رہے ہیں اور رومال سے پونچھ رہے ہیں، اور وہیں نماز کا انتظام و اہتمام ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں، تو کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اسے بدی ایک مسئلہ تھا اور وہ یوں غلط بیان ہو گیا؟ تو یہ خیانت کرنے والے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ کہاں کی بات کو کہاں کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور پھر اس کو آگے پھر پھیلانے والے۔ یہ نہیں ہے کہ کفیل صاحب یہاں یہ ہے کہ چلو ایک آدمی وہ اشاعت فحاشہ کر رہا ہے ایک طرح کا، لیکن جو لوگ دوسرے ہیں پھر وہ آگے پھیلاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا ہوگا، یہ دیکھیں، اور دین بیدار میں کہوں گا ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ دیگر علماء اہل سنت کے بھی ویڈیوز، بیانات یا کلپس وہ اس طرح کی کچھ چیزیں جوڑ جوڑ کر اور توڑ کر انہیں بیان آگے کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنے وہ برے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسے شریروں سے ضرور بچنا چاہیے، اتھنٹک مواد ہے تو اس کو شیئر ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سب برکات رحمتیں عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔